میرے مرشد محبوب سیدی سندی ہو گیا سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا قطعہ ہے جامع قرب, اس کا نام ہے جامع قرب. تو نے ان کی راہ میں پاس کی لذت بھی چکھی, تو نے ان کی راہ میں پاس کی لذت بھی چکھی, عاشق سے آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ, عاشق سے آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ, تو نے ان کی راہ میں پاس کی لذت بھی چکھی, عاشق سے آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ, سرفروشی دل فروشی جان فروشی سب سہی, سرفروشی دل فروشی جہاں پروشی سب سہی, پی کے خونے آرزو پھر کیسے جامِ قرب دیکھ, پی کے خونے آرزو پھر کیسے جامِ قرب دیکھ, تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, عاشق سے آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ, سرفروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی, سرفروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی, پی کے خونے آرزو کیسے جامِ قرب دیکھ, پی کے خونے آرزو پھر کیسے جامِ قرب دیکھ, سر فروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی, پی کے خونے آرزو پھر کیسے جامِ قرب دیکھ.
جس نے اللہ کے راستے میں اپنی آرزوؤں کا خون کرنے کا مزہ نہ اٹھایا, اس نے زندگی کا مزہ بھی نہ اٹھایا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا, لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو, یعنی اپنی آرزوؤں کو خون کرنے میں جو تڑپ رہا ہے, تو جو اس تڑپنے پر جو افسوس کر رہا ہے غم کر رہا ہے یہ مزہ نہیں ہے, بلکہ مزہ اس میں ہے, لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا بسمل نہیں, تیرا گھائل نہیں ہے, تیری محبت سے وہ گھائل نہیں ہے, وہ بکا ہوا ہے اپنے نفس کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. اور بھی شعر حضرت کہے کہ کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا, کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، اللہ کی مرضی پر بات مرد مرتے رہو، مر مر کے جیو، جی جی کے مرو، یہ ہے اللہ کے راستے کا مزہ اور اللہ کے راستے کا ڈھنگ، اللہ کی عبادت کا ڈھنگ۔ کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے، آئے پروانے۔ روزے سے متعلق حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا رسالہ حیات المسلمین، اس میں سے باب الریان یعنی روزے سے متعلق پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ روزے رکھنا، خاص کر فرض روزے، رمضان کے اور واجب روزے رکھنا، روزہ بھی مثل نماز اور زکات کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالی نے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ نمبر دو، اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز، روزہ، زکات، نماز، زکات اور حج سب کرتا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ روزے میں خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجود اللہ تعالیٰ کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور اگر فی الحال کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت اور عظمت کے کام کرنے سے محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی۔ اگلی دو حدیثوں میں اسی بات کو اس طرح فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہیں مگر روزے روزہ کہ وہ خاص میرے لیے۔ ایک اور روایت میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی نفسانی خواہش جو بیوی سے متعلق ہے میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس حدیث کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں آئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ وہ کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی لذت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتا۔ ان حدیثوں سے اوپر والی بات ثابت ہو گئی، اور اسی لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز فرمایا، اور اسی خصوصیت مذکورہ کے سبب روزے کو اگلی حدیث میں بڑی تاکید سے سب عملوں میں بے نظیر فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزے کو لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزے کو لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں۔ میں نے تیسری بار پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزے کو لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں۔ یعنی بعض خصوصیتوں میں بے مثل ہے، مثلا خصوصیت مذکورہ میں، اور روزے میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے، روزے دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں سے بچے گا، کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے۔ جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچے گا۔ اگلی حدیث کا یہی مطلب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچنے کے لیے۔ اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں، اسی طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں، روزہ سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہ آئیں گی۔ اگلی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی ایک زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے۔ یعنی جس طرح زکات میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دور ہو جاتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں یہ مضمون بالکل صاف آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے. اور روزے سے جس طرح ظاہری و باطنی مغرت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اس سے ظاہری اور باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے چنانچہ ظاہر ہے، اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا اس وقت اپنے روزے پر خوش ہوگا. اور رمضان میں ایک دوسری عبادت اور بھی مقرر کی گئی ہے، یعنی تراویح میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا جو سنت موقعہ ہے. بعض باتیں اس میں روزے کی سی ہیں، مثلا نیم جو کھانے پینے کی طرح نفس کو پیاری چیز ہے، تراویح سے اس میں کسی قدر کمی ہوتی ہے. مثلا اس کم سونے کی بھی پوری خبر کسی کو نہیں ہو سکتی، چنانچہ بہت دفعہ آدمی نماز میں سو جاتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے. اور مثلا بعض دفعہ سجدے میں نیند آ جانے سے بدن ایسی وضع پر ہو جاتا ہے کہ اس وضع پر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو نہ رہا نماز بھی نہ رہی. یا مثلا وضو بھی نہ ٹوٹا مگر سوتے ہوئے جس قدر حصہ نماز کا ادا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا. تو ایسی حالتوں میں نیند جیسی پیاری چیز کو دفع کرنا یا تازہ وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا یا نماز کے اس حصے کو لوٹانا جو سوتے میں ادا ہوا ہے وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور خوف ہوگا. بس روزے کی طرح اس عبادت یعنی تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ دکھلاوا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک شان کی دو عبادتیں جمع فرما دی، ایک دن میں ایک رات میں. اگلی دو حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو یعنی تراویح اور قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ کے حکم سے سنت بنایا، یعنی جو موقعہ ہونے کے سبب ضروری ہے. جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنم دیا، پاک صاف ہو جائے گا گناہوں سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت یعنی بخشش کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو پورا سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. سبحان اللہ. دونوں حدیثیں ملانے سے سیام و قیام، یعنی سیام مانے روزہ، قیام مانے نماز، سیام و قیام میں مناسبت جس کی تفصیل ابھی اوپر آئی ہے ظاہر ہے. یہاں تک مضمون کا ایک سلسلہ تھا، آگے متفرد طور پر لکھا جاتا ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ایک لمبی آیت میں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، یعنی اور بھی خصوصیات کے لوگوں کو اللہ تعالی نے بخشش کا وعدہ فرمایا، تو ان دو چیزوں کو بھی خاص طور پہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ان میں شامل ہیں جس میں اللہ تعالی نے خاص وعدہ فرمایا بخشش اور بڑے ثواب کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو فاقے سے پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ اس بدبو کا اصلی سبب چونکہ معدہ ہے اس لیے یہ مسواک سے بھی نہیں جاتی، ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے. اس میں وہ بدبو مراد نہیں ہے جو بیماری کی دانتوں کی بیماری ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس میں تموں میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے وہ نہیں ہے، یہ وہ بو ہے جو معدے کے خالی ہونے سے آتی ہے. لہٰذا منہ کو صاف رکھنا چاہیے، مسواک کرتے رہنا چاہیے، روزے میں مسواک کرنا چاہیے خوب. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث جس میں اعمال کے ثواب کی مختلف مقداریں آئی ہیں ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے والے کا ثواب غیر محدود ہے، اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ، جتنا چاہے اللہ نواز سکتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے، اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب ہو جیسے تراویح۔ مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر یا سرخ یا اونٹ سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یا اونٹ سے آراستہ ہوگا۔ جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سبب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو رمضان گزشتہ کے ایسے ہی دن تک ہوئے ہوں، یعنی اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک، اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا خواہ دن کو خواہ رات کو ہر سجدے کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا، یعنی اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کا سایہ کہ 500 برس تک ایک سوار گھوڑے کو سوار تیز رفتار چلے اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس سے بڑے بڑے درخت چل سکتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا ہے، پوچھا ہو گئی ان سے کہو ٹیک نہ لگائیں۔ فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا، یعنی رمضان، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی شب بیداری یعنی تراویح کو فرض سے کم یعنی سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام سے جو فرض نہ ہوا خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں ایک فرض ادا کرے، اور جو کوئی اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں 70 فرض ادا کرے۔ آگے ارشاد ہے کہ جو شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے یعنی کچھ افطاری دے دے یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح کے اس کا ثواب بھی نہ گھٹنے پائے گا، یعنی جو روزے دار کو روزہ کھلوائے گا اس کو پورا پورا ثواب ملے گا اور جس کو کھلوایا ہوگا اس کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر شخص کو تو اتنا میسر نہیں جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکے، یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے پر یا پیاز بھر پانی پر یا دودھ کی لسی پر جو دودھ میں پانی ملا کر بنائی جاتی ہے کھلوا دے، کسی بھی چیز سے روزہ کھلوا دے، چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت اور بھی ہے، یعنی اعتکاف رمضان۔ رمضان کے آخری 10 دن میں جو ایسی سنت ہے کہ سب کے ذمے ہیں، لیکن اگر بستی میں ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے، اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ ایک دن تک بغیر پیشاب یا پخانے وغیرہ کی مجبوری کے کہ اتنے دن تک 10 دن تک بغیر پیشاب پخانے وغیرہ کی مجبوری کے یہاں سے نہ نکلوں گا، اور روزہ اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے یعنی کھلے مہار پھرنا، اور اسی طرح اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کسی خاص نیت سے بیٹھا ہے یہ ویسے ہی آ گیا۔ آگے اس کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اعتکاف کے کسی جس کا بھی ارادہ ہو پہلے اعتکاف کے مسائل کو پڑھ لے خوب اچھی طرح، کیونکہ اس میں پابندیاں ہوتی ہیں، وہ پابندی ٹوٹ جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا گناہ ہوتا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے 2 حج اور 2 عمرے جیسا ثواب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے روکا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ اور ایک فضیلت اس میں یعنی ایک جگہ یہ بھی وارد ہے کہ جو نیکیاں وہ بغیر اعتکاف میں اس کا معمول تھا جن نیکیوں کا، وہ بھی ساری نیکیوں کا ثواب مفت میں ملتا رہے, چاہے وہ اعتکاف میں سوتا ہی رہے, لیکن پھر بھی اس کی نیکی, وہ جو معمولات کی نیکیاں تھیں روزانہ کی جو تلاوت وغیرہ کے علاوہ ہوتی ہیں جو مسجد سے باہر ہی کر سکتا ہے, وہ ساری نیکیوں کا ثواب اس کو مفت میں ملتا رہے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو. اور ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے, اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت روح دواز دہم یعنی بارہویں روح میں گزر چکی ہے. البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں, اور یہ سب عبادتیں جس دن ختم ہوتی ہیں یعنی عید کے دن اس کی بھی فضیلت آئی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا, میں پھر دعا کے لیے نکلے ہیں, اپنی عزت و جلال اور کرم و شان بلند کی قسم میں ضرور ان کی عرض قبول کروں گا. پھر فرماتے ہیں کہ واپس جاؤ, یعنی عید کی نماز پڑھ کے فرماتے ہیں جب عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے فرماتے واپس جاؤ, میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا. اللہ بس وہ بخشے بخشائے واپس آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ تمام جو ابواب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ پاک سب کی سب ارواح کو ہمارے قلوب میں پیوست کر دے اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم کو ایمان کامل نصیب فرما دے, اور ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرما دے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم کو عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.